الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم الشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الشورى کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 38 کے حوالے سے دو باتوں پر کسی درجے میں پچھلی مرتبہ بات مکمل ہوئی تھی, اور اس آیت میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی چار صفات کو بیان فرمایا ہے, اور جن آیات کے اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کئی صفات کو بھی ذکر فرمایا, اور پھر سورت کے مرکزی مضمون کے اعتبار سے بات بیان کی گئی تھی کہ وہ لوگ کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کریں گے, وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کی محنت کریں گے, ان لوگوں میں کون سی صفات مطلوب ہیں, ان کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے. پچھلی مرتبہ جن دو باتوں پر گفتگو ہوئی تھی ان میں ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی پکار پر لبئی کہا, اور وہ اللہ کی پکار اس صورت میں حکم کے درجے میں ایک ہی تقاضا آیا ہے, اور وہ ہے اقیم الدین, کہ اللہ کے دین کو قائم کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور دوسری بات جس پر قدر وضاحت سے بات ہوئی وہ یہ تھی واقام الصلاۃ, اور انہوں نے نماز قائم کی, اور یہ ذکر ہوا کہ پنج وقتہ نماز کی فرضیت ہے, صرف جمعے کی نہیں, صرف رمضان مبارک کی نماز نہیں, صرف حج اور عمرے کے موقع کی نماز ہی نہیں, پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پر فرض کی ہے, اللہ ہمیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید دو باتیں ہیں جن پر آج کچھ وضاحت سے بات کریں گے, اور اگر موقع ہوا تو اگلی آیت کا بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. آگے ارشاد ہوا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, سورہ شورا کی آیت نمبر 38 ہے, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کے اہم کام وہ آپس کے باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. یہ ہے اگلی صفت اہل ایمان کی جو اس مقام پر بیان ہو رہی ہے, اور انہی الفاظ میں لفظ شورا آیا ہے, جس نسبت سے سورت کا نام الشورا بھی ہے, شورا مشورے کے معنی میں. اور قرآن حکیم میں اس مقام پر تو یہ ایمان والوں کی صفت بیان ہوئی, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اس بات کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اہم معاملات میں مشورہ کیا کیجئے. لفظ امر جو اس مقام پر استعمال ہوا اسی کے ذیل میں علماء نے لکھا کہ اہم امور میں. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ روزانہ صبح گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی مشورہ ہو, اور گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی مشورہ کیا جائے, اور صبح دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بھی مشورہ کیا جائے, یہ عمومی معاملات ہیں. تو اہم امور جہاں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا اہم فیصلے کرنے ہوا کرتے ہیں, وہاں مشورے کی تعلیم دی گئی ہے. اب یہ جو آیت پیش کی گئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159, اس میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ سے معاملات میں, اہم معاملات میں مشورہ کیجئے. البتہ یہ بھی فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب آپ فیصلہ کر لے تو اللہ پر توکل کیجئے. دو تین باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی مشورہ لینے کی حاجت نہیں تھی, اسے کہ آپ پر تو براہ راست اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا تھا, اور ہر آن آپ اللہ کی براہ راست رہنمائی میں تھے, تو آپ کو مخلوق سے مشورہ لینے کی اور بندوں سے مشورہ لینے کی کوئی حاجت نہیں تھی. لیکن کیونکہ آپ کے جانے کے بعد, ختم نبوت کے بعد, یہ ساری ذمہ داری امت نے انجام دینی ہے, نبوت اور رسالت والی بھی, یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, اور دیگر معاملات میں بھی امت تو موجود رہے گی. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام گو کہ ان پر وحی کا نزول ہوتا تھا, ان کو یہ مشورے کرنے کی تلقین کر کے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ امت اپنے اہم معاملات کو باہمی مشوروں سے طے کرے. یہ ریاست کی سطح پر بھی ہوگا, یہ اداروں کی سطح پر بھی ہوگا, یہ مسجد کے معاملات میں بھی مشورے کیے جائیں گے, اسی طرح کاروباری مشورے بھی ہو سکتے ہیں, اسی طریقے پر گھریلو معاملات ہیں, کوئی سفر کرنے کا ارادہ ہے, کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ ہے, اسی طرح کوئی گھر تبدیل کرنے یا لینے یا بنانے کا ارادہ ہے, کہیں نکاح کا ارادہ ہے, یہ اہم معاملات ہیں. ان اہم معاملات کے حوالے سے امت کو مشورہ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. پھر عرض کر رہا ہوں, اللہ کے رسول علیہ السلام کو کسی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ پر تو وحی کا نزول ہو رہا تھا, مگر آپ کو یہ تلقین کر کے امت کو رہنمائی عطا کی گئی. ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے کہ میں ہی میں ہوں. بہت سارے امور کے اندر جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ایک شخص کسی ایک پہلو کو دیکھ لے گا, دو کو دیکھے گا, لیکن ہو سکتا ہے اس معاملے کے 3, 4, 8, 10 اور بھی پہلو ہوں جو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوں. مشورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر والے ہوں یا کاروباری معاملات تو آفس والے ہوں گے, یا اسی طرح ریاست کے معاملات تو سلطنت کے امور کو چلانے والے لوگ ہوں گے, جب کسی ایک معاملے پر مشورہ کیا جائے گا تو اس کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح کھنگال لینے کا موقع ملے گا, اور ان سارے پہلوؤں کے حوالے سے آرا سامنے آ جانے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا وہ زیادہ آسان ہوگا, بجائے اس کے ایک شخص معذرت کے ساتھ وہ ڈکٹیٹرشپ کا مظاہرہ کر کے خود ہی سارے فیصلے کرتا رہے. کوئی یہ کر بھی لے گا تو نیچے والے پھر چل نہیں سکتے اس کے ساتھ, اس کو نیچے والوں کی جو سپورٹ چاہیے اجتماعی معاملات کے لیے, گھر ہو یا کاروبار یا ریاست کے معاملات, وہ پھر سپورٹ اس کو نہیں مل سکتی. تو ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ کسی معاملے کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور پھر اس پر فیصلہ کرنا فیصلہ کرنے والے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ مشورہ کرنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا, مشورہ کرنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا, بلکہ مشورے سے انسان صحیح فیصلے تک پہنچ جاتا ہے. تو خود رسول اللہ کو تلقین صلی اللہ علیہ وسلم اور زیر مطالعہ آیت میں یہ ایمان والوں کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کے آپس کے باہمی معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. البتہ ایک اور بات کی وضاحت, جو کام تو کرنے کے ہیں جو اللہ کی شریعت نے ہم پر لازم کر دی, اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوگا کہ چلے میں مشورہ کر لوں حج پر جاؤں کہ نہ جاؤں. بھائی اللہ نے آپ کو وسائل دیے, آپ کی استطاعت ہے, تو حج فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہے, اس میں کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک مثال ہے. تو بہت سارے فرائض اور واجبات جو شریعت نے ہم پر لاگو کیے ہیں عائد کیے ہیں ان میں کوئی مشورہ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے روک دیا, 100% لوگ اس کے خلاف رائے دے دیں تو وہ روک دی گئی بات حرام کر دی گئی بات حلال نہیں ہو سکتی. یہ جو مادر پدر آزاد سو کالڈ جمہوریت ہے جس کے اثرات ہمارے ہاں بھی دکھائی دیتے ہیں کچھ کچھ بلکہ کافی حد تک, اس مادر پدر آزاد جمہوریت میں کہا جاتا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل, حکمرانی بندوں کی ہے لوگوں کی, لوگ کریں گے لوگوں کے لیے کریں گے, اللہ کی ذات وہ بحث سے باہر ہے معاذ اللہ. تو 100 لوگ مل کر جو ہے کسی کو منتخب کر دیں, بلکہ 100 چھوڑ دیں, چند کروڑ افراد کچھ لوگوں کو منتخب کر کے بیٹھا دیں پارلیمنٹ میں اور وہ باہمی مشورے سے طے کر لیں شراب کو حلال کر دو تو حلال ہو جائے گی معاذ اللہ, ہم جنس پرستی کو حلال کر دو جیسے سب سے پہلے انگلینڈ میں ہوا وہ حلال ہو جائے گی معاذ اللہ, 2 مردوں کی مردوں سے شادی حلال ہو جائے گی معاذ اللہ, 2 عورتوں کی عورتوں سے شادی آپس میں حلال ہو جائے گی معاذ اللہ. لاکھ اس پر آپ لعنت بھیجیں مگر یہ دنیا میں قوانین موجود ہیں, قانوناً 2 مردوں کی شادی جائز ہے تو ایک کو عورت کے بیوی کے سٹیٹس ملے گا ایک کو شوہر کا ملے گا, آپ 10,000 مرتبہ لعنت بھیجیں مگر قانوناً یہ ہوا ہوا ہے. تو یہ نہیں کہ مادر پتا آزاد بن جاؤ جو چاہو مل کر فیصلے کر لو, نہیں, جہاں شریعت نے روک لگا دی ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کسی بات سے روک دیا, 100% لوگ بھی مشورہ دے دے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا. تو مشورہ پھر کہاں ہوگا جہاں اللہ نے اس کے رسول علیہ السلام نے کو روک نہیں لگائی, مشورہ کہاں ہوگا ان امور کے اندر جو جائز ہوں گے مباحات کے درجے کے ہوں گے پرمیسیبل دائرے کار کے ہوں گے کہ یہ کر لیا جائے کہ وہ کر لیا جائے ایسے کر لیں کہ ویسے کر لیں, وہ مشورے باہمی آپس میں کر لیے جائیں, مگر فرض واجب جو طے ہے उसके अदा करने के बारे में मशवरा नहीं हो सकता, और जो शय हराम कर दी गई है उसके बारे में कोई मशवरा नहीं किया जा सकता। तो मशवरे की इजाजत बल्कि तलकीन बल्कि तालीम और हुक्म है, मगर उन मामलात में जो फराइज वाजिबात तयशुदा हैं और जो बातें हराम करदा हैं उनके अलावा के मामलात के अंदर। बहरहाल हदीस में जैसे मैंने अर्ज किया कि इस मशवरे की बरकत भी है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मशवरा करने वाला कभी नाकाम ना मुराद नहीं रहता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो अपनी ज़ौजा मोहतरमा का भी मशवरा कबूल फरमाया है, सहाबा से तो आप करते ही थे। और एक राय एक बात आपने हदीस में ये भी बयान फरमाई कि जिस राय पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का इत्तेफाक हो जाए, जिस पर मेरे ये दो सहाबा मुत्तफिक हो जाए जिस राय पर, मैं उसके खिलाफ नहीं करता। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे अलैहि सलाम। तो कभी आपने इन दो की राय पर भी अमल किया, कभी ज्यादा सहाबे कराम से मशवरा लिया, कभी कम कभी ज्यादा, ये तफसील हमें मिल जाएगी। और कभी सारे सहाबे कराम एक तरफ हैं, 1400 सहाबा, और आपकी ज़ौजा मोहतरमा एक राय दे रही है, आप उसको कबूल फरमा रहे, मसला हल हो जाता है। आपके इल्म में आ गई होगी बात, बल्कि याद आ गई होगी सुलह हुदैबिया का मौका, जब उमरे के इरादे से अल्लाह के रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए मगर रोक दिया गया मुशरिकीन की तरफ से, फिर सुलह हुई, सूरह फतह में जिक्र आता है और सीरत की किताबों में तफसीलात मिलती हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबे कराम से, चलो एहराम खोल दो, अभी तो हमारे लिए मुमकिन है उमरा कर सकें। सहाबे कराम हालत मुंतजिरा में परेशानी की सूरत है कि ये क्या हो गया। और एक उसकी वजाहत अहल इल्म ने बशमूल हमारे साथ डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाई कि सहाबा हालत मुंतजिरा में हैं कि कहीं अल्लाह के पैगंबर हमारा इम्तिहान तो नहीं ले रहे कि अगर मैं हुक्म दूं कि टूट पड़ो इन पर और लड़ो इनसे तो हम कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे। ये हालत मुंतजिरा में है तो अभी हिम्मत नहीं हो रही कि एहराम खोल दें, जबकि अल्लाह के रसूल चाह रहे थे कोई भी टकराव का मामला ना हो, अभी मामला जंग का ना हो, आप यही चाह रहे थे, लेकिन ऐसा ना हुआ, सहाबा इकराम ने ऐसा कुछ सोचा, वल्लाहु आलम। तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की ज़ौजा मोहतरमा और उम्मत की माँ हैं, वो साथ ही सफर में, और आपसे उन्होंने अर्ज की, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दो जुमले, आप खोल दें ये सब खोल देंगे, बस खत्म होगी बात। अब सारे सहाबा अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक सब रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन एक तरफ है, एक तरफ से मुराद अभी हालत मुंतजिरा है, और आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया अर्ज की कि आप खोल दें ये सब खोल देंगे, रसूलुल्लाह ने अहराम खोला, सब ने अहराम खोल दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन यहां किसका मशवरा लिया आपने, किसका मशवरा कबूल किया, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी ज़ौजा का। तो भाई घरवालियों को भी या घर वालों को भी खातिर में लाना चाहिए, उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। हम अकेले अपने आप को कोई माजरत के साथ तुर्रम खां और फन्ने खां और अखले कुल न समझें, बल्कि उनको भी ऑन बोर्ड लेकर चलें, उनको भी साथ लेकर चलें। इसी तरह आप और मैं किसी इदारे के अंदर किसी की पोजीशन पर है या कमांडिंग पोजीशन में है या अथॉरिटी हमारे पास है, तो काम तो हमने नीचे वालों को साथ लेकर चलना है ना, काम तो नीचे वालों से ही लेना है, उनको मशवरों में साथ लेंगे तो उनमें भी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, यानी कि हमारी भी कोई हैसियत नीचे वाले समझेंगे। यही दीनी इज्तिमाइयतों में भी मिजाज होना चाहिए कि शख्स अमीर होगा जिम्मेदार होगा मगर उसको अपने साथियों को साथ लेकर चलना चाहिए, मशवरों में शामिल करना चाहिए, तो उनमें भी एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वो भी शिरकत भी रखेंगे और समझेंगे हमारी भी कोई हैसियत, हमें भी अहमियत दी जाती है। अलबत्ता एक बात जो दरमियान में जिक्र की गई थी, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 कि वशाविरु फिल अम्र, ए नबी अलैहि सलाम इनसे मामलात में मशवरा कीजिए, फइजा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह, जब आप फैसला कर लें तो अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। क्या मतलब, मशवरा देने वाले मशवरा दे सकते हैं, मशवरा मनवा नहीं सकते, और मशवरा लेने वाला वही फैसला करेगा, वरना हर एक की मानी जाए तो अमल हो ही नहीं सकता कभी। मिसाल के तौर पर एक बहुत खुश इल्हान कोई कारी साहब हो, इमाम हो, और मैं कहूं कि साहब आज आप ईशा में जो है वो सूरह रहमान की तिलावत कर दें, क्योंकि मेरे पास बड़ा टाइम है आज। अगला अगर कहे कि भाई आपके पास बहुत टाइम होगा, हमने भी घर के कामकाज में निपटाने हैं, मुनासिब से कोई तिलावत करवाइए इनसे और नमाज करा दीजिए। कोई आकर कह दे साहब बड़ा दिल कर रहा है, सूरह यासीन सुना दीजिए। अगर वो तीन की बात, सिर्फ तीन की बात पर भी अमल करना चाहे तो बताए ईशा की नमाज हो सकती, एक कह रहे सूरह रहमान, एक कह रहे सूरह यासीन, एक कह रहे भाई जल्दी पारी करो, मुनासिब जो नमाज पढ़ाओ ताकि घर के कामकाज निपटाए। تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ امام نے کرنا ہے. مشورہ دے دیا ہوگا ہم نے رمضان شریف میں اس کے علاوہ, لیکن فیصلہ امام نے کرنا ہے. اسی طرح گھر ہے, گھر میں اتھارٹی کس کو دی گئی؟ مرد کو. شوہر ہونے کے ناطے, باپ ہونے کے ناطے مرد کے پاس اختیار ہے. بچے بچیاں مشورہ دیں, بیگم مشورہ دیں, لیکن اگر تینوں چاروں بچے جس کے جتنے تین چار کسی کے ہوں, ہر ایک ہی مانے گا تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا. چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے اس کو. یہی اداروں کے اندر ہوگا. 100 لوگ اگر مل کے مشورے 50 قسم کے دینا شروع کر دیں تو 50 قسم کے فیصلے تو نہیں ہو سکتے. یہی دینی اجتماعیتوں کے اندر ہوگا. 10 قسم کے افراد 6 قسم کی آراء پیش کر دیں تو یا تو ان 6 میں سے کسی ایک رائے پر عمل ہو جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا, یا کوئی 7ویں رائے ہوگی امیر کی, وہ فیصلہ کرے گا. تو بھائی گھر میں بھی ہر ایک کی تو نہیں سنی جا سکتی. سنی جا سکتی, ہر ایک کی سننے پر عمل نہیں ہو سکتا, ممکنات میں سے نہیں ہے. یہی ہوگا کاروباری معاملات میں, کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, دفاتر کے اندر, اور حتیٰ کہ دینی اجتماعیتوں کے اندر, جہاں جہاں اجتماعی نظم موجود ہے. تو مشورہ دینے والے کو کلیئر رہے, یہ بات واضح رہے, میں مشورہ دے سکتا ہوں, پوری دیانتداری کے ساتھ پیش کروں, تھوک بجا کر پیش کروں, لیکن فیصلے کا اختیار امیر کے پاس ہوگا. جو اتھارٹی رکھنے والا ہے, جو اختیار رکھنے والا ہے, وہ فیصلہ کرے گا. یہ ہے اصولی بات ایک اور جو ہمارے سامنے آتی ہے. البتہ ہم سب معصوم تو کوئی نہیں, ہم میں سے پیغمبر معصوم تھے علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف ہے, وہاں بات نہیں مانی جا سکتی, وہاں بحث کی جا سکتی کہ بھائی یہ فیصلہ آپ نے شریعت کے خلاف کیا, اس کو ریورٹ کیجئے, اس کو واپس لیجئے. اس کے علاوہ جو فیصلہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, وہ کتنا ہی مجھے مشکل لگ رہا ہے, مجھے ماننا ہے. اس کے بغیر نہ گھر کے 5 افراد کا نظام چل سکتا ہے, نہ کسی دفتر کے 20 افراد کا نظام چل سکتا ہے, نہ کسی دینی اجتماعیت کے 1000 افراد کا نظام چل سکتا ہے, نہ وہ ریاست کے معاملہ چل سکیں گے. تو اگر خلاف شریعت کوئی فیصلہ نہیں ہے, تو پھر نیچے والوں کو ماننا چاہیے. تبھی ایک مناسب انداز سے کوئی اجتماعیت, چاہے وہ گھر کے 5 افراد کی ہو یا وہ ریاست کی 20 کروڑ افراد کی ہو, وہ نہیں چل سکتی. یہ چند باتیں شورا یعنی مشورے کے تعلق سے ہمارے سامنے آئیں. فرمایا کہ وہ امرهم شورا بینہم, اور ان کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. آگے فرمایا کہ ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے. اقام الصلاح کا ذکر پہلے آیا تھا, اور اب آیا ومما رزقناہم ينفقون. حالانکہ اکثر یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں. سورہ البقرہ میں بھی ہے الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور اکثر قرآن میں نماز اور زکات کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے, واقیم الصلاۃ واتو الزکا. لیکن یہاں فرمایا کہ واقام الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں وہ, وامرہم شورا بینہم, ان کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس پر بڑا پیارا نقطہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اور مفسرین نے بھی لکھا کہ مسجد میں 5 دفعہ تو حاضری ہوتی ہے نا. ابھی مفتی شفیع صاحب لکھ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے, آج ہوتے تو پتہ نہیں کیا لکھتے ہو. کتنے حاضر ہو رہے ہیں 5 مرتبہ دن میں, 5 وقت کی نماز میں کتنے لوگ حاضر ہو رہے ہیں؟ بھارت پچھلی مرتبہ تفصیلیں ہم بات کر چکے ہیں, غور طلب بات ہے. البتہ نماز کے بعد مشورے کا ذکر آ رہا ہے, تو بھائی اللہ کا گھر بڑا پیارا مقام ہے, نماز کا عمل بہت ہی پیارا عمل ہے. مسجد میں نماز ادا کر رہے ہو, بعض اوقات مصلے بھی ہوتے ہیں جیسے دفاتر وغیرہ میں, تو جب نماز ادا کر لی اس کے بعد مشورہ کر لو زیادہ اچھا رہے گا. اللہ کا خوف بھی دل میں ہوگا, اللہ کا ڈر بھی دل میں ہوگا, اللہ کا ذکر بھی کیا ہوگا, اللہ سے دعا بھی کی ہوگی, تو مشورہ دینا بھی اچھا رہے گا, اچھی طرح مشورہ دیا جا سکے گا, اور مشورے ملنے کے بعد فیصلہ کرنا بھی بہتر ہوگا, اللہ کی نصرت اور تائید بھی اس میں شامل ہو جائے گی. تو نمازوں کے بعد مشورہ, مسجد میں موجود ہے مسجد میں مشورہ, اسی طرح گھر میں اگر خواتین کو شامل کرنا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر مشورہ, اسی طرح آفس یا دفاتر کے اندر بھی ہیں تو ٹھیک ہے, ظہر کا بریک آتا ہے نماز کا یعنی لنچ کا, اس کے ساتھ نماز ظہر کے بعد, کوئی کیفیت کہ اللہ کا ذکر کر لیا ہو, کوئی کیفیت کہ اللہ کے سامنے جھک چکے ہوں, اس کے بعد مشورہ کرنا بڑا مفید رہے گا. تو یہ ایک خاص ذکر یہاں پر کہ نماز کے بعد مشورے کا تذکرہ آ رہا ہے. اب فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. عبادات کے علماء نے دو اقسام کی ہیں ایک اعتبار سے, ایک ہوتی مالی عبادات, ایک ہوتی ہیں بدنی عبادات. ایک وہ عبادت ہوتی ہے جس میں اکثر یا عبادات مال زیادہ خرچ ہوتا ہے, جیسے کہ قربانی ہے, حج کا ادا کرنا ہے, مال زیادہ خرچ ہوتا ہے. بعض عبادات وہ ہیں کہ جس میں جان زیادہ لگتی ہے, جیسے کہ روزہ رکھنا ہے, نماز ادا کرنا ہے, نماز میں جسم اور وقت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, مال بھی استعمال ہوتا ہے. کپڑا تو پہننا ہے نا, مفت میں تو نہیں پہننا, گھر سے کوئی گاڑی پر آیا تو پیٹرول بھی خرچ کرے گا, لیکن جسم کا استعمال زیادہ ہے. اور کچھ مکس ہوتی ہے, جیسے کہ حج ہے, اس میں مال کا خرچ بھی ہوتا ہے اور اس میں جان بھی لگتی ہے. تو جان سے بھی اللہ کی بندگی کرو, مال سے بھی اللہ کی بندگی کرو, جان کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگاؤ, مال کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگاؤ. ایک بات تو نماز زکات کا ذکر اکثر ساتھ ساتھ آتا ہے. دوسری بات, یہاں جو رزق کا لفظ آیا, رزق صرف مال و دولت کو نہیں کہتے, اکثر گو کے خرچ کرنے کا تقاضا مال کے حوالے سے سامنے آتا ہے, لیکن رزق کا لفظ وسیع ہے. اللہ نے جو نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی وہ اللہ کا رزق ہے, وہ وقت بھی ہے, وہ صلاحیتیں بھی ہیں, سوچنے کی, بولنے کی, لکھنے کی, غور و فکر کی, مشورہ دینے کی, اسی طرح آئی ٹی کی, اسی طرح فائنانس کی, بہت ساری ایکسپرٹیز ہوں گی اور بہت ساری صلاحیتیں ہوں گی. اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو کچھ اللہ نے دیا, سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِي, اس میں سے لگاؤ, اس میں سے خرچ کرو جس میں ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے. تو جہاں جہاں جس جس کو جس جس شے یا بات پر اختیار ہے, اس بات یا شے یا وسائل کو اللہ کی خاطر وہ لگائے اور خرچ کرے. اولاد اللہ نے دی ہے, بہرحال اس کی تعلیم و تربیت بھی کیجیے اور صحت کے انتظامات بھی کیجیے, علاج معالجے کی سہولیات بھی فراہم کیجیے, رہائش بھی فراہم کیجیے, بالکل کرنا ہے, اس میں بھی اجر ملے گا اگر حلال طریقے پر ہو رہے. مگر اس اولاد کو اللہ کا بندہ بنانا, اس اولاد کو نبی علیہ السلام کا نمائندہ بنانا, اس اولاد کی مجاہدانہ تربیت کرنا, اس اولاد کو اللہ کے دین کے مشن کے لیے لگانا اور کھپانا, یہ اولاد کا انفاق ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو قوت دی ہے سوچنے کی, سمجھنے کی, غور فکر کرنے کی, تو اللہ کے دین کے حوالے سے کیا کیا خدمت کی جا سکتی ہے, ان پہلو پر غور و فکر کرنا, اور جو بھی پلیٹ فارم ہے اجتماعیتوں کے, وہاں اپنے مشوروں کو پیش کرنا, یوں کریں تو دین کا کام بہت بہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ. آج ہمارا بہترین دماغ مارکیٹنگ میں استعمال نہیں ہو رہا, آج ہمارا بہترین دماغ فیوچر فورکاسٹ کرنے میں استعمال نہیں ہو رہا, آج ہمارا بہترین دماغ فیوچر پلاننگ کے لیے استعمال نہیں ہو رہا, آج ہمارا بہترین دماغ اپنی کاسٹ کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا, آج ہمارا بہترین دماغ ہماری سیلز کو بڑھانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. اگر اور کتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اس پر, کتنے بڑے بڑے پروفیشنلز کو ہائر کیا جاتا ہے, اتنی بڑی صلاحیت کو سوچنے کی, غور فکر کرنے کی, تو اس بہترین صلاحیت کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے بھی استعمال کرنا. اور اب یہ بہترین خدمت کیسے ہو سکتی ہے اللہ کے کلام کی, اللہ کے دین کی, اللہ کی مخلوق تک بہترین انداز سے پیغام کیسے پہنچایا جا سکتا ہے, یہ سوچنا بھی انفاق ہے بندے کی صلاحیت کا. یہ ایک دو مثالیں کافی ہیں, باقی جسمانی قوت ہوگی لکھنے کی, بولنے کی, کمپیوٹر کی, آئی ٹی کی, وغیرہ وغیرہ. جس جس بات پر اختیار دی اللہ نے, جو جو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی, وہ رزق میں شامل ہے جس میں مال بھی آتا ہے, اس کو اللہ کی راہ میں لگانا, اس کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانا. اور اس سورت کا مرکزی تقاضا یہ موضوع کے آیا سامنے, اقیم الدین, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. اس دین کی سربلندی کے لیے جو وسائل تمہیں اللہ نے دیے, جو صلاحیتیں اللہ نے تمہیں دی, مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, جو ایکسپرٹیز اللہ نے تمہیں عطا فرمائی, اس سب کچھ کو اللہ کی راہ میں لگانا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے لگانا, یہ ایمان والوں سے تقاضا بھی ہے. اور یہاں یہ ایمان والوں کی ایک صفت کے طور پر بات بیان ہو رہی ہے. ایک اور بات فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم نے رزق کے طور پر عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ تمہارا نہیں ہے جو تم لگا رہے ہو. ہاں, یہ جو تم مال اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہو, وقت لگا رہے ہو, صلاحیتیں لگا رہے ہو, اولاد کو کھپا رہے ہو, یہ ہے کس کا؟ اللہ کا. تو تمہاری بلکہ ہماری, میں بھی شامل, ہماری کھوپڑی میں کوئی بات نہ آ جائے, معاف کیجیے گا, خناس نہ آ جائے, میں نے رمضان شریف میں 10 لاکھ روپے اللہ کے راہ میں لگایا, بہت اچھی بات ہے بھائی, اللہ قبول فرمائے, جتانے کی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, جتانا بتانا تو دور کی بات ہے, جتایا بتایا دکھایا وہ تو شرک ہے, دکھاوے کا شرک. من صلى يرى فقد اشرك ومن صام يرى فقد اشرك ومن تصدق يرى فقد اشرك, جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی, دکھاوے کا روزہ رکھا, دکھاوے کا صدقہ دیا, اس سے شرک کیا, دکھاوے کا عملا شرک ہے. یہ ہے مسند احمد کی روایت. تو دکھانا جتانا تو دور کی بات ہے, میرے اپنے اندر یہ خیال آ جائے میں نے کچھ کر ڈالا, اس کی بھی نفی ہو رہی ہے. تمہارا ہے کم, یہ تو اللہ کی عطا ہے, جو کچھ تمہیں ملا وہ اللہ کے فضل سے ملا, تمہاری حیثیت اور اوقات کیا, تو جو ہم نے دیا اس میں سے لگا رہے ہیں تو کوئی کمال تو نہیں ہے نا, اللہ کا دیا اسی کو لوٹا رہے ہیں تو کمال کیا ہے اس میں. مگر اس اللہ کی شان کریمی, اس کا کرم, اس کا فضل, اس کی عنایت, اس کی رحمت اور عطا کا بیان ہے کہ وہ کہتا ہے میں قبول بھی کرتا ہوں اور میں بڑھا چڑھا کر بھی عطا کرتا ہوں. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له ولہ اجر کریم, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. اللہ اکبر, قرض حسن, قرض ہمارے یہاں وہ رقم ہے جس کو لازمن لوٹانا پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کھا جائیں کسی کا قرض تو بڑا ظلم ہے. یہ حدیث شریف میں آیا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قرض معاف نہیں ہوتا. حدیث میں آیا ایک ایسا مقروض انڈیٹڈ آدمی, ایک ایسا مقروض جس کے قرض کو ادا کرنے کا بندوبست نہ ہوتا کہ مال چھوڑ گیا ہو یا کوئی ذمہ داری لے, اس کا جنازہ رسول اللہ نہیں پڑھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات, شفاعت رسول سے محروم مقروض. فرمائے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے, قرض معاف نہیں ہو جا ہوتا. حتیٰ کہ ترمذی کی ایک روایت ہے, ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل ہو یعنی شہید, پھر زندہ ہو, پھر قتل ہو, پھر شہید ہو, پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو, یہ بھی جنت پہ داخل نہ ہوگا جب تک کہ قرض کا معاملہ چکانا دیا جائے. اتنی سخت بات. اور ہم لوگ کیا بڑے آرام سے کہتے ہیں وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے, جو وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال لیکن عام طور پر قرض وہ رقم جس کی ادائیگی, جس کو ری پے کرنا, دوبارہ ادا کرنا یا ادا کرنا لازم ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض حسن دے. اللہ اکبر. حسن کیا ہے؟ حسن نیت, اخلاص. حسن کیا ہے؟ حلال میں سے دیا جائے. یہ کیا حرام کما رہے اور یتیموں پر خرچ کر رہے ہیں, حرام کما رہے اور مسجدوں میں لگا رہے ہیں, یہ جائز ہی نہیں. حدیث ہے مسلم شریف میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب, اللہ پاک ہے, لا يقبل الا طیبا, وہ پاکیزہ کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا. یہ تو آج ہمارا دور ہے, سود کا پیسہ اور گناہوں کا پیسہ, گناہ کے نتیجے میں کمائی کا پیسہ اور حرام کاموں کے ذریعے حاصل ہونے والا پیسہ وہ مسجدوں میں بھی لگا رہے ہیں, مدرسوں میں بھی لگا رہے ہیں, ادھر بھی لگا رہے ہیں, ادھر بھی لگا رہے ہیں, یتیم خانوں میں بھی لگا رہے ہیں, ہاسپٹلس میں بھی لگا رہے ہیں. نہیں بھائی, حرام سے دیا ہوا صدقہ, یہ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی, حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ لوگوں کی گردنیں کاٹو, لوگوں کا مال ہڑپ کرو, چلو اللہ کی راہ میں بھی تھوڑا لگا دو, جا کے حج اور عمرہ بھی ادا کر لو. یہ نہیں ہوگا بلیک وائٹ, یہ بلیک وائٹ نہیں ہوگا بھائی. بندوں سے معافی بھی مانگنی ہے اور بندوں کا ہڑپ کیا ہوا بھی لوٹانا پڑے گا اور حرام سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. یہ باتیں لوگوں کو سخت لگتی ہیں, اللہ کرے کہ لگے اور ساگش نہ کریں لوگ اپنی. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام, ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے پہنچتا ہے, حدیث میں وضاحت نہیں, تشریح میں دو باتیں علماء نے لکھی, ایک عرفات تک پہنچ گیا, اللہ اکبر یوم عرفہ, اور دوسری بات اہل نے لکھی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے پکار رہے یا رب یا رب یا رب, دور کا سفر کر کے آیا, کپڑوں پر مٹی, سر میں مٹی, بالوں میں مٹی, لباس پر مٹی, اور اللہ کے رسول فرما رہے انا یستجاب لہ, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی, اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کی پرورش حرام سے, اس کا لباس حرام کا, انا یستجاب لہ, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی, نہیں ہوگی قبول. یہ رسول اللہ فرما رہے, مسلم شریف کی روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرض حسن کیا؟ اللہ کی راہ میں, اور قرض حسن وہ مال خاص طور پر جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھپایا جا رہا ہو, لگایا جا رہا ہو, مگر اخلاص نیت کے ساتھ اور حلال میں سے ہو. اللہ کہتا ہے میں ضرور لوٹاؤں گا واپس, اور کتنا بڑھا کر, سورہ البقرہ آیت 261 اللہ فرماتے 700 گنا, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کے لیے چاہے گا 700 گنا سے بڑھ کر عطا فرمائے گا, کوئی لمٹ نہیں اس کی, اللہ جتنا چاہے بڑھا دے. اور حلال سے دے چاہے تھوڑا ہو, حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت, ایک کھجور کا دانہ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو, اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اللہ اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے, یہاں تک ایک کھجور کا ثواب بڑھتے بڑھتے پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. ایک کھجور کا ثواب بڑھتے بڑھتے پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. تو بھائی اللہ کے ہاں کوالٹی کی قدر ہے, یہ جملے ہمارے معروف ہیں, ناٹ دا کوانٹٹی بٹ دا کوالٹی اٹ میٹرز, یہ بڑے معروف جملے ہمارے مارکیٹنگ میں, کارپوریٹ سیکٹر میں. اللہ کے بارے میں سمجھ نہیں آتی بات, اللہ کو ابھی کوالٹی چاہیے. دو رکعت, حدیث میں آیا ترمذی کی روایت, صحیح اچھی طرح بندے نے وضو کیا اور دو رکعت ادا کرتا ہے, اس کے جسم سے اللہ گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. البتہ اہل علم کا فرمانا ہے کہ یہ صغیرہ گناہوں کے جھڑنے کے بارے میں, مگر فقط دو رکعت, اللہ اکبر, مگر طہارت کا اچھی طرح اہتمام, صفائی ستھرائی کا, وضو کا اچھی طرح اہتمام اور پوری توجہ سے دو رکعت بھی ادا کرے تو اتنا قیمتی عمل ہے. چنانچہ یہاں کہا جائے ایک دانہ کھجور کا اللہ کی راہ میں دو, اللہ اتنا ثواب اس کا بڑھا دیتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ ایک کھجور یا کھجور کا ایک دانہ یا آدھی کھجور دے کر بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دے کر اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈالو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب مال کا ذکر زیادہ آ گیا, ورنہ رزق کیا ہے؟ ہر نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی. عادت ڈالنی چاہیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے, اپنے بچوں سے دلوائیں, اپنے بچوں سے دلوائیں, چاہے وہ 10 روپے کا نوٹ ہی کیوں نہ ہو جو شاید ہمارے لیے کوئی زیادہ ویلیو نہیں رکھتا, مگر 10 روپے میں 2-4 دانے تو کھجور کے ملیں گے تو حدیث کے مطابق وہ بہت ویلیو رکھے گا. یہ بچے اگر آج ان کی ہم عادت ڈالیں گے تو کل یہ دینے والے ہوں گے, چھیننے والے نہیں ہوں گے. بہت ہم لٹ چکے شہر کراچی کے اندر, بہت چھینا جھپٹی ہو چکی جناب, اور ایک آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد تو مسائل پھر سے پلٹنا شروع ہو گئے, ہے نا, پھر سے وہ اسٹریٹ کرائمز اور جناب وہ چھینا جھپٹی, سیل فون کا چھپنا, یہ تو ذرا اوپر والوں کے معاملات ہیں, مگر سب سے اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا, سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ تو دیکھ رہا ہے, مگر آپ اور میں تو دیکھیں کل کی نسل کو ہم دینے والا بنانا چاہ رہے ہیں یا چھیننے والا بنانا چاہ رہے ہیں. آج اگر یہ تربیت اپنے بچوں کی بھی کریں, ہم اپنی بھی کریں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, تو بہتر نتائج ہم اپنے گلی محلوں کے اندر بھی دیکھیں گے. یہ چھیننے والے نہیں بلکہ دینے والے ہوں گے, اور اللہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے کہ ایسے دینے والے ہوں کہ سورہ حشر میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے چاہے خود کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہو. پھر وہ مدینہ شریف کی بھی اللہ کرے کہ کبھی یاد آ جائے, ایک کھانا چلتا ہے گھر سے اور گھوم کر 6 گھروں کے بعد اسی 7ویں گھر میں آ جاتا ہے, ہر گھر والا کہتا ہے کہ نہیں میری ضرورت تو ہے مگر میرے بھائی کی ضرورت زیادہ ہے, میرے پڑوسی کی ضرورت زیادہ ہے, وہ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اس زمین و آسمان نے یہ نظارے بھی کبھی دیکھیں, اس نظارے کو قرآن میں بیان کر دیا, اللہ کرے کہ کچھ ہم بھی اس کی جھلک دکھانے والے ہوں. اللہ ہمیں اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے یہ نہیں دیکھا جا رہا کون لاکھ دے رہا کون کروڑ دے رہا, اللہ یہ دیکھ رہا ہے دے رہا کہ نہیں دے رہا. کھجور کا دانہ ہی دے دو اللہ کی راہ میں, یہ سب کے لیے ممکن ہے. کسی کو پانی پلا دینا سب کے لیے ممکن ہے, کوئی بڑی بات نہیں اس کے اندر. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا وہ اس میں سے خرچ کرتے. اللہ ہمیں صفات کا حامل بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.